جمعہ 19 فروری سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پٹھانکوٹ میں بھارتی فضائیہ کے اڈے پر حملے کے 1.5 ماہ بعد پاکستانی شہر گجرانوالہ میں نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ تو کٹ گیا، مگر کیا بھارت پاکستان کے اس اقدام سے مطمئن ہو سکے گا؟ تجزیہ کار نے کہا،
جس طرح کی ایف آئی آر ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ایک لحاظ سے خانہ پورتی کی گئی ہے.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر گجرانوالہ کے انسداد دہشت گردی تھانے میں بھارتی شہر پٹھان کوٹ میں حملے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. تاہم مقدمے میں جیش محمد یا اس کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کا نام شامل نہیں ہے. تفصیلات کے ساتھ نامہ نگار شمائلہ جعفری.
مقدمہ وفاقی وزارت داخلہ کی ڈپٹی سیکٹری کی مدیت میں درج کروایا گیا ہے اور اس میں قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل ہیں. مقدمے کی ایف آئی آر میں بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی جانب سے دی گئی معلومات کا حوالہ دیا گیا ہے کہ حملہ آور پاکستان سے آئے تھے، انہوں نے حملے کی منصوبہ بندی بھی پاکستان میں ہی کی تھی اور وہ پٹھان کوٹ پہنچ کر بھی پاکستان کے موبائل فون نمبروں پر بات چیت کرتے رہے. تاہم ایف آئی آر میں کسی تنظیم یا شخص کو نامزد نہیں کیا گیا.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں بھتہ خوری کے بڑھتے ہوئے واقعات پر وزیر اعلی کے مشیر برائے اطلاعات مشتاق غنی کہتے ہیں کہ جب تک وفاقی حکومت افغانستان سے ملنے والی سرحد پر غیر قانونی آمد و رفت کو نہیں روکتی اور فرنٹیئر کانسٹیبلری صوبے کو واپس نہیں کی جاتی، سرحد پار سے دہشت گردی کے واقعات اور بھتہ خوری جیسے دیگر مسائل پر ملک میں قابو پانا مشکل ہوگا. خیبر پختونخوا میں وزیر اعلی کے مشیر برائے اطلاعات مشتاق غنی،
میں افغان بارڈر کی جو میں نے پہلے بات کی، 15,000 لوگ روز وہاں سے داخل ہوتے ہیں. یہ کے پی کی ذمہ داری تو نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، فاٹا تو ان کے کنٹرول میں ہے. تو ان 15,000 کو کیوں روز چھوڑا جاتا ہے کہ وہ بغیر رجسٹریشن کے صوبے کے اندر فاٹا میں انٹر ہو رہے ہیں اور وہاں سے پھر صوبے میں آ جاتے ہیں؟
تو کون چھوڑ رہا ہے ان کو؟ یہ بارڈر کیسے پھر کراس کر لیتے ہیں؟ وہاں پر تو ہماری ایجنسیز بیٹھی ہیں، سب
سارے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. وہی میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری کے پی نہیں بیٹھی ہوئی وہاں پہ، فیڈرل گورنمنٹ کا راج ہے اور ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایف آئی اے بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ کیسے آ جاتے ہیں پھر روزانہ؟
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے افغانستان سے متصل ضلع قلعہ عبداللہ سے 3 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم.
ان افراد کی لاشیں قلعہ عبداللہ قلعہ کے شاخہ سے ملی ہیں. قلعہ عبداللہ انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ تینوں افراد شکل و شبہات سے افغانستان کے شہری معلوم ہوتے ہیں. ان افراد کو الگ کرنے کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے. گزشتہ شب پاکستانی نیوز چینلز نے قلعہ عبداللہ میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 4 افراد کی ہلاکت کی خبر دی تھی. نیوز چینلز کے مطابق یہ 4 افراد روڈ پر بم نصب کر رہے تھے. تاہم قلعہ عبداللہ انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ لاشیں گزشتہ شب سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں مارے جانے والے افراد کی ہیں یا دیگر لوگوں کی.
بھارتی سپریم کورٹ نے ملک کی معروف یونیورسٹی جواہر لال یونیورسٹی میں طلبہ یونین کے صدر کنہیا کمار کی ضمانت کی درخواست پر سماعت سے انکار کر دیا ہے. تفصیل کے ساتھ ارم عباسی.
کنہیا کمار کے وکلا نے ان کے تحفظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ضمانت کی عرضی دائر کی تھی. واضح رہے کہ کنہیا کمار کو ملک سے غداری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور عدالت میں اس معاملے پر سماعت کے دوران ان پر سخت گیر نظریات کے حامل وکلا نے عدالت میں ہی حملہ کیا جس میں انہیں چوٹیں آئیں. آج عدالت نے کہا ہے کہ پٹیالہ ہاؤس کی عدالت کنہیا کمار کی ضمانت کی عرضی کی سماعت نہیں کر سکتی اور اس درخواست کی سماعت کے لیے صحیح جگہ ہائی کورٹ ہوگی. ادھر جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طلبہ کی یونین کے صدر کنہیا کمار کی گرفتاری کے خلاف ہڑتال اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے جس میں یونیورسٹی کے اساتذہ بھی شامل ہیں.
امریکی اہلکاروں نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے جنگی طیاروں نے لیبیا میں دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کو نشانہ بنا کے فضائی حملہ کیا ہے. رپورٹس کہتی ہیں کہ سباتھا شہر کے قریب کیے گئے اس حملے میں 30 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس حملے کا مرکزی ہدف تیونس کے ایک سرگرم کارکن تھے جس پر گزشتہ سال تیونس میں 2 بڑے حملے کرنے کا الزام ہے. ان حملوں میں درجنوں افراد مارے گئے تھے. برطانیہ کے یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کی نئی تشریح کے لیے یورپی یونین کے رہنماؤں مشیران اور اہلکاروں کے درمیان کل سے برسلز میں شروع ہونے والا بات چیت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، جہاں برطانیہ کے مطالبے پر ایک معاہدے پر پہنچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یورپی ممالک کے بعض اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وہاں اب بھی فلاحی کاموں پر خرچ کی جانے والی رقوم سمیت کئی مسائل پہ شدید اختلافات پائے جاتے ہیں. برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کا اصرار ہے کہ وہ اسی صورت میں معاہدہ کریں گے جب برطانیہ کو وہ مل جائے جو وہ چاہتا ہے. ادھر آسٹریا نے ملک میں داخل ہونے والے تارکین وطن افراد کی تعداد سے متعلق نئی پابندیاں عائد کی ہیں. اب ملک میں ہر روز صرف 80 پناہ گزینوں کی درخواستوں کو قبول کیا جائے گا. اس کے علاوہ یہ بھی طے پایا ہے کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ 3,200 پناہ گزینوں کو پڑوسی ممالک تک جانے کے لیے راستہ فراہم کیا جائے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. حکومت کہتی ہے پاکستان اس برس کے وسط تک پولیو سے پاک ہو جائے گا. برطانیہ کے یورپی یونین میں رہنے یا ممکنہ اخراج پر برسلز میں مذاکرات. ان کے علاوہ دوسرے موضوعات اور ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے بھی آج پروگرام کا حصہ ہیں. سیربین میں پہلے آج کی اہم خبر کی تفصیل اور تجزیہ. پاکستان میں صوبہ پنجاب کے شہر گجرانوالا میں محکمہ انسداد دہشت گردی کے مطابق بھارتی شہر پٹھان کوٹ میں گزشتہ ماہ بھارتی فضائیہ کے اڈے پر شدت پسندوں کے حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. بھارت کی جانب سے پٹھان کوٹ حملے کا الزام کالعدم جیش محمد اور اس کے سربراہ مولانا مسعود اظہر پر عائد کیا گیا تھا. تاہم مذکورہ مقدمے میں جیش محمد یا اس کے سربراہ کا نام شامل نہیں ہے. تفصیل کے ساتھ لاہور سے نامہ نگار شمائلہ جعفری.
مقدمہ وفاقی وزارت داخلہ کے ایک ڈپٹی سیکٹری کی مدیت میں درج کروایا گیا ہے اور اس میں قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں. 2 جنوری کو پاکستان کی سرحد سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع پٹھان کوٹ میں ہونے والے حملے میں بھارت کے 7 فوجی ہلاک ہو گئے تھے. مقدمے کی ایف آئی آر میں بھارت کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی جانب سے دی گئی معلومات کا حوالہ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بھارت کی قومی سلامتی کے مشیر کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ 2 جنوری کو 4 مسلح افراد بھارت کی پٹھان کوٹ ایئر بیس میں داخل ہوئے, جس کے بعد ہونے والی فائرنگ میں 7 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے جبکہ 4 حملہ آور بھی مارے گئے. ایف آئی آر کے مطابق بھارت کے قومی سلامتی مشیر کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حملہ آور پاکستان سے آئے تھے اور انہوں نے حملے کی منصوبہ بندی بھی پاکستان میں ہی کی تھی اور وہ پٹھان کوٹ پہنچ کر بھی پاکستان کے موبائل فون نمبروں پر بات چیت کرتے رہے. اس لیے درخواست دی جاتی ہے کہ پٹھان کوٹ حملے کا مقدمہ درج کر کے اس کی تحقیقات کروائی جائیں تاکہ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے. بھارت کی جانب سے پٹھان کوٹ حملے کا الزام کالعدم جیش محمد اور اس کے سربراہ مولانا مسعود اظہر پر عائد کیا گیا تھا اور مسلسل یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان ان عناصر کے خلاف کارروائی کرے. تاہم ایف آئی آر میں جیش محمد کا نام شامل نہیں کیا گیا بلکہ کہا گیا ہے کہ پٹھان کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے اڈے پر حملہ کرنے والے مبینہ حملہ آوروں اور ایک کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے ان کے معاون کاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے لاہور میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ محض میڈیا پر کسی کا نام لیے جانے پر تو ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی, اس کے لیے ثبوت درکار ہیں.
جب انویسٹیگیشن شروع ہوگی تو جو انویسٹیگیشن ٹیم ہوگی تو اسے یہ اختیار حاصل ہوگا قانون کے مطابق کہ وہ جس کو بھی چاہے اس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ انٹروگیٹ کرے. لیکن کسی میڈیا کے اوپر یا کسی پریس کانفرنس میں وہ مسعود اظہر کا نام ہو یا کسی کا نام ہو, اس طرح سے نام لینے سے تو کسی کو شامل تفتیش نہیں کیا جا سکتا. البتہ اگر انڈیا کی طرف سے جو مزید ایویڈنس کے متعلق جو ہے وہ ان کو ریکویسٹ کی گئی ہے, اگر وہ کوئی ایویڈنس جو ہے وہ ایسی دیتے ہیں وہ مسعود اظہر کے خلاف ہو یا کسی کے بھی خلاف ہو تو اس بندے کو جو ہے وہ کنفرنٹ کیا جائے گا.
یاد رہے کہ پٹھان کوٹ حملے کے بعد حکومت کی جانب سے جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کو حفاظتی تحویل میں لیے جانے اور پھر ان کی افغانستان میں موجودگی کی غیر مصدقہ اطلاعات سامنے آ چکی ہیں. تاہم وزیر قانون کہتے ہیں کہ ایف آئی آر کا اندراج دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے عزم کو ظاہر کرتا ہے.
یہ مقدمے کا جو اندراج ہے یہ دہشت گردی کے خلاف گورنمنٹ آف پاکستان کی کمٹمنٹ کو ظاہر کرتا ہے اور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس معاملے میں سیریس ہے اور اس معاملے کی تہ تک جو ہے وہ پہنچا جائے گا اور یہ معلوم کیا جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں, ان کا تعلق کہاں سے ہے کہ وہ جو ہے وہ اس قسم کے واقعے میں ملوث ہو کے تو پورے ملک اور پوری قوم کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث بن رہے ہیں.
محکمہ انسداد دہشت گردی کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ مقدمہ درج کیے جانے کے بعد باضابطہ طور پر تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے, جبکہ ایک جوائنٹ تحقیقاتی ٹیم اس کیس کی چھان بین کرے گی. شمائلہ جعفری, بی بی سی, لاہور.
حملہ بھارت میں ہوا, پرچہ پاکستان کے شہر گجرانوالے میں کٹا. کیا پاکستان کے اس اقدام کی کوئی قانونی بنیاد ہے؟ یہ سوال میں نے پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے نیکٹا کے سابق سربراہ خواجہ خالد فاروق کے سامنے رکھا.
اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان جو ہے اس میں سیکشن 3 اور 4 ہے, جس کے تحت کوئی پاکستانی جہاں بھی جو ایسا کوئی کرائم آفینس کمٹ کرے جس کی پاکستان میں پنشمنٹ ہے اور ٹرائل ہو سکتا ہے, تو اگر وہ پاکستان سے باہر بھی وہ کوئی کرے گا تو وہ اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے, پرچہ درج ہو سکتا ہے. دوسرا اس میں جو قانون یہ ہے کہ جس ملک میں ہوا ہے وہاں تو لازمی اس کی پاور ہوتی ہے, کوئی کاگنیزبل آفینس کو کمٹ کرے تو اس میں کرمنل کورٹ کے پروسیجر کے تحت پرچہ درج ہو جاتا ہے. اس میں اگر آپ کو کسی اور ملک کا اس میں بندہ انوالو ہو تو پھر انٹرپول کے ذریعے, اگر آپ کے اگریمنٹ ان ملکوں کے آپس میں ہیں, ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے, پھر یہ انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ ایشو کرائے جاتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں فلاں اس میں مطلوب ہے, پھر اس ملک کے قانون کے تحت کیا وہاں پرچہ درج کرنا ہے یا ویسے اس کو ریڈ وارنٹ کی تعمیل کرا کے عدالتوں کے ذریعے پرمیشن لے کے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ذریعے وہاں کی مقامی ان کو گرفتار کر کے انٹرپول اس ملک کے حوالے کر دیتی ہے جہاں وہ ریکوائرڈ ہے.
اچھا خواجہ خالد فاروق صاحب, بھارت نے تو دستاویزات پاکستان کو بھیجی یہ کہا گیا ہے, تو پھر وفاقی حکومت نے ایف آئی آر خود درج نہیں کروائی بلکہ وہ پنجاب کے کاؤنٹر ٹیررزم جو محکمہ ہے اس کے مدیت میں ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے, تو وفاقی حکومت نے خود ایسا کیوں نہیں کیا؟
نہیں, اس میں ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس میں تو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ چونکہ اس کو ڈیل کر رہا ہے, اور اس میں پاکستان میں جو کمیشن جو بنائی ہے انکوائری کمیٹی ہائی پاور, پنجاب کا جو سی ٹی ڈی کا انچارج ہے وہ اس کا چیئرمین ہے اس کمیٹی کا, تو وہ مقامی کیونکہ لا یہ وہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کرائے تو فیڈرل گورنمنٹ پھر ایف آئی اے کی طرف جاتی ہے, تو یہ چونکہ ناول دوسرا کرائم ہے تو اس میں یہ تھانہ کا جو ہے پتل کا جو پروونشل سبجیکٹ ہے پولیس کا تو اس کی طرف انہوں نے ریفر کر دی ہوگی, جس کی وجہ سے انہوں نے پھر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے یہ ڈیل کیا.
اچھا, اس سے قبل ممبئی کے حملوں میں ملوث ہونے کے شک میں پاکستان نے ذکی لکھوی کو گرفتار کیا تھا, ابھی حال ہی میں ایک اور شدت پسند رہنما مولانا مسعود اظہر کی حراست میں لیے جانے کی خبریں آئیں, تو ان دونوں واقعات میں کوئی فرق ہے؟
ممبئی میں تو انہوں نے جو ایویڈنس دی ہے ٹرائل, اس کا ٹرائل چل رہا ہے. ابھی مولانا مسعود اظہر کے حوالے سے جو ہے واضح نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک انہوں نے ڈیٹینشن میں پرابلی رکھا ہوا ہے. ابھی جب کیس کو رجسٹر ان کا اسپیسیفک ایویڈنس آئے گی اس میں گرفتار ہوں گے تو پھر اس کے بعد ذرا فرق پڑے گا, لیکن ادروائز جو ہے ممبئی والا جو ہے وہ تو ٹرائل سٹیج پر ہے, تو وہ ایویڈنس جو بھی آ رہی کم یا زیادہ اس میں جو ڈیلے جو ریزنز ہیں وہ تو دونوں حکومتوں کو پتہ ہے, لیکن وہ تھوڑا سا اس لحاظ سے فرق ہے کہ وہ ٹرائل سٹیج پر ہے. باقی واقعات تو واقعاتی طور پر جو ایلیگیشن ہے جو الیج کیا جاتا ہے وہ تو کافی سملر بنتے ہیں آبویسلی, کہ کسی دوسرے ملک میں جا کے ایک گروپ جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں وہ اس طرح کی ملیٹنٹ کاروائی میں حصہ لے رہے ہیں, تو اس حوالے سے تو مماثلت ہے, لیکن اس کی سٹیج نیچرلی یہ ابھی مولانا مسعود اظہر کو جو ہے یہ کسی میں نے نہیں خیال کسی پرچے میں درج گرفتار کیا ہوگا, یہ ڈیٹینشن لاس میں اس کو پکڑا ہوگا. ہاں, جب اس کے خلاف ایویڈنس آ جائے گی اور مقدمہ درج, مقدمہ جو ہے نا دیکھیں بنیادی جو فرسٹ اسٹیپ میجر اسٹیپ ہوتا ہے وہ کیس رجسٹریشن ہے, اس کے بعد لیگل پروسیس چل پڑتا ہے, ورنہ آپ سے ڈیٹین کریں گے تو وہ الٹیمیٹلی کورٹوں میں جا کے پھر وہ اس کو بندہ بری ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں کس بیس پہ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ ڈیٹین کر سکتے ہیں, اور وہ بھی لمیٹڈ ہوتا ہے, میکسیمم 3 منتھس کے لیے کرتے ہیں, پھر ایکسٹینشن ہوتی ہے, لیکن پھر لوگ کورٹ میں جا کے ریلیف لے لیتے ہیں.
تو خواجہ خالد فاروق صاحب, آپ خود نیکٹا یا انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے کے سربراہ رہ چکے ہیں, اس قسم کے کراس بارڈر دہشت گردی کے واقعات کو کیا روکا بھی جا سکتا ہے؟
یہ یقینی طور پر جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے. ایک تو مسئلے جو ہے نا مسئلہ پرابلم تو ہمارا انڈیا کے حوالے سے آتا ہے, وہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ہے, وہ ایلیگیشن ایک دوسرے کے خلاف دونوں کی ہیں. پاکستان بھی الیج کرتا ہے کہ بلوچستان اور کئی جگہ انڈیا انوالو ہے, ملٹنسی اور جو طالبان کو پیچھے فنڈنگ کر رہا ہے, ادھر انڈیا بھی ایلیگیشن لگا رہا ہے. تو الٹیمیٹلی تو سولوشن اس کا ریجنل سیکورٹی کی طرف جائے گا, لیکن اس کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں گے. تو بیسک ڈسپیوٹ کو ریزولوشن کی طرف ایٹ لیسٹ موومنٹ ہوگی, اگر ریزولوشن نہ بھی ہو ٹائم لگے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ آپ کو نظر آئے کہ یہ نیتیں صاف ہیں اور وہ انڈیا بھی اس میں کوآپریٹ کر رہا ہے اور جو بیسک پاکستان کے ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کر رہا ہے جنرلی سیریسلی. ریزلٹ اس کا جب بھی آئے جو بھی آئے وہ بعد کی بات ہے. تو ڈیفینیٹلی جو دونوں گروپس جو ہیں وہ جو ملک جو ہیں وہ سنسیئرلی ایفرٹ کرے, فرق تو پڑتا ہے چیزوں کو. اور پاکستان میں اس وقت میجر اب چینج بھی ہے کہ ضرب عزب جب شروع ہوئی ہے تو وہ ایک مین ٹھکانا تھا ان لوگوں کا وزیرستان میں جو سیٹل ہو جاتے تھے بھاگ جاتے تھے ٹرائبل ایریا میں. وہ کافی فوج نے بڑا اچھا کام کیا ہے, حکومت نے بھی اس کے جو نیکسٹ ایکشن پلان بنا ہے اس میں بھی کافی چیزیں اس کے بعد فالو اپ کے میں کچھ رہ گئی, کچھ کمی ہے یہ میں نہیں کہتا, لیکن اسے کام ہونا شروع ہو گیا ہے.
تو وہ کمی کیا ہے جو آپ نے کمی کا ذکر کیا, وہ کمی کیا ہے پاکستان کی پالیسی میں, کیا سکم ہے؟
پالیسی تو ٹھیک بن گئی ہے, مطلب اس میں دو تین چیز میجر اچیومنٹ جو ہے کہ یہ نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی آ گئی, پھر اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا, اس پہ تمام جماعتوں کا اکٹھے ہو کے متحد ہو کے ایگریمنٹ کرنا, یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. اب امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اب اس میں کوئی چیزیں آئیں گی, مثلا اسے پروگرس ہو رہی ہے, میں یہ نہیں کر رہا نہیں کر رہے کچھ, بٹ اٹ مے ٹیک سم ٹائم کہ وہ اس میں مدرسہ رجسٹریشن کے حوالے سے پروسیس جاری ہے, لیکن ابھی اس میں کام ہونا باقی ہے. پھر اسی طرح جو ہے منی اینٹی منی لانڈرنگ جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی کام ابھی مزید کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس میں ہمیں جو ہے اس میں سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں ایشو ہے جو لانگ ٹرم ہے, جو امیڈیٹ کسی پر سولوشن تو نہیں ہے لیکن اٹ ول ٹیک سم ٹائم, وہ میجر ایشو ہے ایکسٹریمزم کا. تو جو انتہا پسند جماعتیں یا انتہا پسند سوچ جو ہے وہ اس پر ابھی کافی کام کرنا ضرورت ہے. وہ انفارچونیٹلی ساری جگہ انڈیا میں بھی ہے, ہمارے ریجن میں یہ چیزیں ہیں, پاکستان میں بھی ہے, لیکن الٹیمیٹ تو ہمیں جو ٹارگیٹ ہونا چاہیے وہ اس میں جو ایکسٹریمزم ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, تاکہ جو سپلائی آف یہ سوئسائڈ بامبرز اور یہ ٹیررسٹ جو ہے اس کی وہ اس پہ ہم قابو پائیں. اور ابھی ریسنٹلی کچھ انہوں نے نیکٹا کے حوالے سے بھی تھوڑے سے پازیٹیو اقدامات کیے ہیں, لیکن ہے نیکٹا کو بھی پراپر اسٹیبلش کر کام کرتے کو ٹائم لگے گا. اب یہ بھی ایک جو پرچہ درج کیا گیا ہے پازیٹیو اسٹیپ, تو میرا خیال ہے وی شوڈ سینڈ سم گڈ سگنل کہ گورنمنٹ از سیریس, تو اس لحاظ سے یہ پازیٹیو چیزیں تو ہو رہی ہیں اور کافی, لیکن ابھی ہمیں جو نا کاؤنٹر نیریٹو کی پرابلم آیا کہ نیریٹو جو ہے ٹیررسٹ کا ملیٹنٹس کا ایکسٹریمسٹ کا اس کو ٹیکل کرنے کے کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کرنا ہے, تو وہ اس میں چیزیں اس میں کئی چیزیں لیکنگ ہمیں مسنگ نظر آئیں گی.
یہ تھے پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے نیکٹا کے سابق سربراہ خواجہ خالد فاروق. اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے بات کی دلی میں قائم تحقیقی ادارے ویوکنانڈا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے سینئر فیلو سشانت سرین سے, اور پہلے ان سے پوچھا کہ پاکستان میں پٹھان کوٹ حملے کی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد کیا بھارت پاکستان کے اس اقدام سے مطمئن ہو سکے گا؟
دیکھیے ابھی تو مطمئن ہوگا کہ نہیں, تھوڑا قبل از وقت ہوگا, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ ایک پہلا قدم ہے. ایف آئی آر کے بعد جو باقی ساری لیگل پروسیسز ہیں یا جو جوڈیشل پروسیس ہے وہ اس کے بعد ہی شروع ہوگا, تو وہاں تک تو ٹھیک بات ہے کہ ایف آئی آر لانچ ہو گئی ہے اور پھر تفتیش میں بھی اس میں آسانی ہوگی اور کیس کو کورٹ میں لے جانے میں بھی آسانی پڑتی ہے. لیکن جس طریقے کی ایف آئی آر ہے یہ کہ وہ لگ بھگ 7 ہفتوں کے بعد ایک ایسی ایف آئی آر جس میں کوئی خاص چارجز بھی نہیں ہے, جو پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ معاملے کی تفتیش ہو رہی ہے, ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے, اس سے آبویسلی نہیں لگتا کہ انہوں نے کچھ بھی کھوج بھی کی ہے,
या कोई वो और सबूत लेकर के आए हैं। और जिस तरह की FIR है उससे तो यही लगता है कि एक लिहाज से खानापूर्ति की गई है। अगर 7 हफ्ते के बाद आप 7 लोगों जिनका नाम भी नहीं है उनके खिलाफ एक FIR फाइल करते हैं तो फिर ऑब्वियसली थोड़े से सवाल जरूर उठते हैं कि क्या इसका मकसद सिर्फ इतना था कि कुछ इस तरीके का कर दिया जाए कि भारत में भी ये दिखाया जा सके कि देखिए कुछ पेशरफ्त हो रही है। और फिर जो एक लिहाज से एक थोड़ी सर्द बहरी आए रखी थी रिश्तों में उसमें दोबारा से कुछ गर्म जोशी लाने की कोशिश की जाए। अगर तो यही इसी तरीके की खानापूर्ति की गई है तो फिर ये ऑब्वियसली ये केस कहीं आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर संजीदगी से ये पहला कदम उठाया गया है और इसके बाद हम ये तवक्को कर सकते हैं कि और भी कदम उठाए जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल इसका खैर मकदम करना चाहिए।
तो ये बताइए कि भारत में इस बात की कदर नहीं की जाएगी या इस बात का खैर मकदम नहीं किया जाएगा कि पाकिस्तान ने मौलाना अजहर मसूद को हिफाजती हिरासत में या सिक्योरिटी डिटेंशन में लिया और अब बाकायदा तौर पर एक FIR भी कटी है। अब आगे देखना होगा कि उसके नतायज क्या निकलते हैं, लेकिन कम से कम कुछ तो किया पाकिस्तान ने।
देखिए वो तो अब उस पर भी क्या उनको हिफाजत में लिया गया या नहीं लिया गया उस पर एक सवालिया निशान तो अभी भी खड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि जी जरूर लिया गया, बाकी लोगों ने कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं हुई। ये भी सुनने में आया कि वो तो जी लापता है, उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ गायब हो गए हैं और वो हिरासत में नहीं है। तो सरकारी तौर पर भी कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया गया और किन लोगों को हिरासत में लिया गया या किन लोगों के खिलाफ केस चलाया गया उस पर भी कोई ज्यादा अभी तक हमारे पास रोशनी नहीं है। और फिर अगर हम FIR को देखें जिसमें किसी का नाम भी नहीं है FIR में, तो देखिए एक 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 तारीख भी रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में इस तरह के केसेस की, जिसमें अक्सर हमने ये देखा है कि एक लिहाज से उस पर पर्दा डाल दिया जाता है, एक लीगल पर्दा डाल दिया जाता है या एक प्रोसीजरल पर्दा डाल दिया जाता है। तो वो शक अभी भी जरूर है। अगर कोई पुख्ता कदम होता है और वो नजर आता है तो मेरे ख्याल भारत में जरूर उसका खैर मकदम किया जाएगा। लेकिन अगर ये वैसा ही एक आई वॉश है जैसे पहले होते आया है तो फिर ये एक्सपेक्ट करना कि क्योंकि कोई खानापूर्ति के लिए कदम उठाया गया है और उसके भारत उसका खैर मकदम करेगा तो मेरे ख्याल ये बात तो नहीं होगी।
लेकिन पाकिस्तान एक रियासत है, एक मुल्क है और यहाँ की हुकूमत को जो रियासती कवानीन है उसके अंदर रहते हुए ही कार्रवाई कर सकती है। एक अदालती निज़ाम है, फिर पाकिस्तान की खुद अपनी खुद मुख्तारी है, तो क्या भारत इन सारी चीजों को नहीं समझता या तस्लीम नहीं करता?
हमें बिल्कुल समझता है और भारत यही चाहता है कि अपनी खुद मुख्तारी को दिखाते हुए पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो सारे कदम उठाए जिससे उसकी खुद मुख्तारी या उसकी जो इफेक्टिवनेस है जिनके बारे में वो कहती है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स है, अगर वो हुकूमत नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती तो फिर क्या वो खुद मुख्तार हुकूमत है भी या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये उठती है कि अगर कानून को ढाल या प्रोसीजर्स को ढाल बनाया जाए इस तरीके के दहशतगर्दों को तहफ्फुज देने के लिए तो फिर मेरे ख्याल जरूर इस पर सवाल उठेंगे कि क्या आप वो प्रोसीजर्स का यूज कर रहे हैं या अब्यूज कर रहे हैं उनको। तो मेरे ख्याल ये सवाल भारत की तरफ से उठ रहे हैं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या पाकिस्तान के जो कानून है उसके तहत पाकिस्तान को काम करना चाहिए लेकिन उस पर काम तो करे, उन कानून का इस्तेमाल इसलिए ना किया जाए ताकि इनको बचाया जाए। दूसरी चीज और तीसरी चीज रादर ये है कि कानून की दुहाई क्या उसी समय दी जाती है जब वो दहशतगर्द जो भारत के खिलाफ हमला कर रहे हैं उनका वो इन्वॉल्व हो, या ये कानून की दुहाई उस समय भी दी जाती है जब पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने का मामला हो। उस केस में तो हमको कानून में काफी एक लिहाज से सुकम नजर आता है और हम देखते हैं कि कानून को ताक में रख दिया जाता है और इनकाउंटर भी होते हैं और मिलिट्री कोर्ट भी होते हैं और तमाम चीजें होती हैं। लेकिन जब वो दहशतगर्द जो भारत के खिलाफ ऑपरेट करते हैं उनका मामला आता है तो फिर हमारे को कानून की दुहाई दी जाती है। तो इसलिए आप भी मानेंगे कि वो जो शक और शुबाहत का हम इजहार कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं।
دلی میں قائم تحقیقی ادارے ویوکنانڈا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے سینئر فیلو اور تجزیہ کار سشانت سرین. آج سربین کا بڑا موضوع پٹھان کوٹ حملے کا مقدمہ گجرانوالہ میں درج. یہی خبر ہمارے ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی بھی شہ سرخی ہے، جہاں اس خبر کا پس منظر بھی موجود ہے اور تجزیے بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے bbcurdu.com. سربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
ایک آدمی ہے، عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے.
پاکستان سپر لیگ میں پلے آف میچز آج سے دبئی میں شروع ہو رہے ہیں. آج پہلا میچ پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمز کے درمیان کھیلا جائے گا. ادھر کیپ ٹاؤن میں انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیمز پہلے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں مد مقابل ہوں گی. انگلینڈ کی ٹی ٹوینٹی ٹیم کے کپتان آئن مارگن کہتے ہیں کہ آج کا میچ نہ صرف ورلڈ ٹی ٹوینٹی کی تیاری میں مددگار ثابت ہوگا
بلکہ
یہ میچ انگلینڈ کے بالرز کے لیے بھی بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ وکٹ بلے بازوں کے لیے سازگار ہے. آئی سی سی ویمن چیمپئن شپ میں رانچی میں کھیلے گئے تیسرے ون ڈے میں بھارت کی خواتین کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا ہے. آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی اور ایشیا کپ کے لیے سری لنکن اسکواڈ کا اعلان ہو گیا ہے، جس کی قیادت لسیت ملنگا کریں گے، جبکہ اینجلو میتھیوز نائب کپتان ہوں گے. اسپنر رنگانا ہیرات کا نام دونوں ٹورنامنٹس کے لیے اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے. فٹ بال کلب مینچیسٹر یونائیٹڈ کی یورپا لیگ میں میچیولان سے 2-1 سے شکست کے بعد مینیجر لوئی وان گال تسلیم کرتے ہیں کہ فینس کلب پر تنقید کرنے میں حق بجانب تھے.
وی آر ڈس اپوائنٹڈ، آئی ایم ویری گریٹفل فار دی فینس ہو آر سپورٹنگ اس، بٹ دس ڈس اپوائنٹنگ.
چیمپئنز لیگ، پریمیئر لیگ اور اب یورپا لیگ میں پے در پے ناکامیوں کے بعد مینچسٹر یونائیٹڈ واقعی مشکل صورتحال میں ہے. یہ انگلینڈ کے سابق اسٹرائکر ایلن شیرر ہیں، کہہ رہے ہیں رواں سیزن مینچسٹر یونائیٹڈ کی کارکردگی مایوس کن رہی ہے اور یہ کلب کی لیڈرشپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. دبئی ٹینس چیمپئن شپس میں خواتین مقابلوں کا پہلا سیمی فائنل اٹلی کی سارا ایرانی نے ایلینا سویٹولینا کو ہرا کر اپنے نام کر لیا. ریو ڈی جنیرو ٹینس ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں اسپین کے رافیل نڈال اور ڈیوڈ فیرر نے اپنے اپنے میچز جیت کر تیسرے راؤنڈ میں رسائی حاصل کر لی ہے.
کھیلوں کے حوالے کے ساتھ یہ تھیں سبا ناز. بھارتی سپریم کورٹ نے بغاوت کے مقدمے میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ لیڈر کی درخواست ضمانت مسترد کر دی. امریکہ میں ایف بی آئی اور ایپل کے درمیان تنازع زور پکڑ رہا ہے. اس کے علاوہ گلوکارہ طاہرہ سید سے خصوصی گفتگو اور ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے بھی سربین میں آنے کو ہے. اس وقت شمائلہ خان سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر گجرانوالہ کے انسداد دہشت گردی تھانے میں بھارتی شہر پٹھان کوٹ میں حملے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. تاہم مقدمے میں جیش محمد یا اس کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کا نام شامل نہیں ہے. بھارتی سپریم کورٹ نے بغاوت کے مقدمے میں گرفتار جواہر لال یونیورسٹی میں طلبہ یونین کے صدر کنیا کمار کی ضمانت کی درخواست پر سماعت سے انکار کر دیا ہے. امریکی اہلکاروں نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے جنگی طیاروں نے لیبیا میں دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کو نشانہ بنا کے فضائی حملہ کیا ہے جس میں 30 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں۔ برطانیہ کی یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کی نئی تشریح کے لیے یورپی یونین کے رہنماؤں، مشیران اور اہلکاروں کے درمیان کل سے برسلز میں شروع ہونے والا بات چیت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اور بین الاقوامی فضائی ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اسے تھائی لینڈ کے مرکزی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہجوم کے سبب تحفظات ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
شمائلہ خان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں اس برس پہلی بار ایک بچے میں پولیو کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ پولیو میں مبتلا ہونے کا یہ ملک میں پیش آنے والا اب تک کا دوسرا واقعہ ہے۔ 18 ماہ کے عبداللہ کا تعلق افغانستان سے ہے، جو نوشہرہ میں شیریں کوٹے کا رہائشی ہے۔ میں نے وزیراعظم پاکستان کی پولیو سے متعلق مشیر عائشہ رضا فاروق سے بات کی اور ان سے پہلے تو یہ پوچھا کہ پاکستان پولیو سے پاک ملک کب تک بن سکے گا؟
جی، اگر آپ پچھلے سال پاکستان پولیو پروگرام نے جو چینجز کیے ہیں، انٹروینشنز کیے، ان کو دیکھیں اور ان کا افیکٹ اگر آپ ٹوٹل نمبر آف کیسز کا دیکھیں، تو ہم نے 80% سے زیادہ پولیو کیسز میں کمی آئی ہے 2015 میں 2014 کی نسبت۔ اور ابھی اس سال رواں سال جو ہے، ہمیں 2 کیسز سامنے نظر آئے ہیں، ایک کراچی سے، ایک نوشہرہ سے۔ دونوں کیسز میں جو بچے ہیں انہوں نے پولیو کے قطرے تین چار سے زیادہ پیے ہوئے ہیں، جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ پروگرام کی رسائی بچوں تک ہو رہی ہے۔ تو پاکستان میں ہم حکومت کے لیول سے، صوبائی حکومتوں کی، وفاقی حکومت کے لیول سے لے کر ہمارے سارے پارٹنرز، ہم مل کر بہت بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں بہت امید ہے کہ اس سال مئی جون تک، جب ہمارے لو سیزن کی جو کیمپینز ہیں، جو ہر مہینے ایک کیمپین چل رہا ہے اور آگے بھی چلے گا، اس کے اختتام تک ہمیں انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔
یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ اس سال جون تک پاکستان پولیو سے پاک ملک بن جائے گا؟
جی، ہمارا گول انشاءاللہ یہی ہے۔ آگے ہماری، ہم پوری طرح سے محنت اسی چیز پہ کر رہے ہیں اور ہم بہتر امید رکھتے ہیں انشاءاللہ۔
تو اس کے لیے جو کوششیں آپ نے گنوائیں، اس کے علاوہ اور کیا کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ آپ اپنا یہ ہدف، اپنا یہ گول حاصل کر سکیں؟
جی دیکھیے، ایک تو جو ہماری 2015 میں امپروومنٹ آئی ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اس میں ایک جو سیکیورٹی ہم اپنی ٹیموں کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اس میں بہتر سے بہتر ہم اقدامات کر رہے ہیں، جس میں ہم منسٹری آف انٹیریئر، اپنی آرمڈ فورسز، رینجرز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیو ٹو انشور کہ ہم ہر بچے تک ملک میں پہنچ رہے ہیں، ہم لوگوں نے کمیونٹی ویکسینیٹرز لیے ہیں، جو کہ فیمیلز ہیں زیادہ تر، 80% سے زیادہ، جن کو سیکیورٹی کے کوئی پرابلم نہیں ہے، جو کہ چونکہ اسی کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہیں، دیئر از این ایلیمنٹ آف ٹرسٹ بٹوین دیم اور اس جگہ کے رہنے والوں کے درمیان۔
عائشہ رضا فاروق صاحبہ، انسداد پولیو مہم میں ظاہر ہے ایک رکاوٹ تو شدت پسندوں کی طرف سے جو مخالفت ہے اور پولیو ٹیموں پر حملے ہیں، یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی رکاوٹیں ہیں، مثلا وسائل کی کمی یا سماجی طور پر ابھی اس کی قبولیت پیدا نہیں ہوئی مکمل طور پر؟
جی، وسائل کی تو بالکل کمی نہیں ہے۔ پاکستان حکومت نے اس کے لیے جو نیا PC-1 بنا ہے 2016 سے 2018 تک، اس میں بہت بھرپور طریقے سے ان کی خود کمٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ڈونرز ہیں، ویریس ممالک شامل ہیں، وہ ہمیں مدد کر رہے ہیں۔ یقیناً تھوڑی سی ابھی بھی ہمیں کہیں کہیں پر ریفیوزل کی، بہت کم پرسینٹیج ریفیوزل کی پرابلمس ہم نظر آتی ہے، کیونکہ ہمارا گول ہے 0 پولیو کیسز پاکستان میں۔ تو وہ اگر کچھ خاندان ہی ایسے ہیں جو انکاری فیملیز ہیں، ان کو کنورٹ کرنا ایٹ ٹائمز کبھی چیلنج ہو جاتا ہے۔ سوشل موبلائزرز کے تھرو ہم اپنی کمیونیکیشن کے تھرو پھر ایسے والدین کو بتاتے ہیں، ریڈیو کے تھرو، موبائل فونز کے تھرو ہم ان کو ریچ کر رہے ہیں کہ جی، جب تک پاکستان کے کسی بھی خطے میں پولیو موجود ہے، تب تک کوئی بچہ سیف نہیں ہے، اور لہٰذا ہر انسداد پولیو مہم کے دوران ہر 5 سال کے کم بچے کو پولیو کے قطرے پلانا نہایت ضروری ہے۔
یہ تھیں وزیراعظم پاکستان کی پولیو سے متعلق مشیر عائشہ رضا فاروق، جن کا کہنا تھا کہ اس برس جون تک ملک سے پولیو کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے افغانستان سے متصل ضلع قلعہ عبداللہ سے 3 افراد کی تشدد زدہ لاشیں برامد کی گئی ہیں. حکام کے مطابق ہلاک کیے جانے والے 3 افراد افغان شہری ہیں. کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ.
3 افراد کی لاشیں قلعہ عبداللہ کے علاقے شاخہ سے برامد کی گئی. قلعہ عبداللہ انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ مارے جانے والے 3 افراد افغانستان کے شہری ہیں. اہلکار کا کہنا تھا کہ ہلاک کیے جانے والے افراد کے سر اور بدن کے دیگر حصوں پر گولیوں کے نشانات ہیں. تاحال ان افراد کو ہلاک کرنے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے. گزشتہ شب پاکستانی نیوز چینلز نے قلعہ عبداللہ میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 4 افراد کی ہلاکت کی خبر دی تھی. نیوز چینلز کے مطابق یہ 4 افراد سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں اس وقت مارے گئے جب وہ ایک سڑک پر بم نصب کر رہے تھے. تاہم قلعہ عبداللہ انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ لاشیں گزشتہ شب سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں مارے جانے والے افراد کی ہیں یا دیگر لوگوں کی. ادھر سبی سے ایک خاتون نے بتایا کہ سانگان کے علاقے میں آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں لوگوں کو لاپتا کیا گیا ہے. زری خاتون کا فون پر بی بی سی کو کہنا تھا وہ کہتی ہیں کہ سانگان کے علاقے میں آپریشن کیا گیا, یہاں سے بڑی تعداد میں لوگوں کو لاپتا کیا گیا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان میں سے 16 افراد کو مارا گیا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 7 افراد کو مارا گیا ہے. ان افراد کی لاشوں کو تاحال حوالے نہیں کیا گیا. زری خاتون نے بتایا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لاشوں میں سے 2 اس کے بیٹوں کی ہیں. سانگان میں سیکورٹی فورسز نے 5 روز قبل سرچ آپریشن کیا تھا. بلوچستان حکومت کے ذرائع نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ اس علاقے میں عسکریت پسندوں کے خلاف سرچ آپریشن کیا گیا. حکومت کے ذرائع کے مطابق اس آپریشن میں فائرنگ کے تبادلے میں 8 افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ 12 کو گرفتار کیا گیا. دوسری جانب بلوچ ریپبلکن پارٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ ضلع ڈیرہ بگٹی میں بھی آپریشن میں تیزی لائی گئی ہے. پارٹی کی جانب سے مقامی میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپریشن کے دوران لوگوں کے گھروں کو بھی نظر آتش کیا گیا, لیکن سرکاری حکام کی جانب سے تاحال ڈیرہ بگٹی میں کسی آپریشن کی تصدیق نہیں کی گئی. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا, جہاں سپریم کورٹ نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین کے لیڈر کنہیا کمار کی ضمانت کی درخواست سننے سے انکار کر دیا ہے. عدالت نے کہا ہے کہ انہیں ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے. ادھر دلی کی سبھی ذیلی عدالتوں کے وکلا نے آج ایک جلوس نکالا جس میں وہ وندے ماترم جیسے نعرے لگا رہے تھے. کنہیا کمار کی رہائی کے لیے یونیورسٹی میں بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم کی رپورٹ.
بغاوت کے الزام میں گرفتار کنہیا کمار کے وکلا نے ذیلی عدالتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے براہ راست سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا غیر معمولی قدم اٹھایا تھا. ان کا کہنا تھا کہ ذیلی عدالتوں میں وکلا نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ وہاں معاملے کی سماعت ممکن نہیں ہے, لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ دلی کی ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور یہ کہ عرضی گزار اور ان کے وکلا کی حفاظت کا مناسب انتظام کیا جائے. اس کیس میں گرفتار کیے جانے والے پروفیسر ایس اے آر گیلانی کی ضمانت کی درخواست آج مسترد کر دی گئی. گیلانی کو افضل گرو کے ساتھ پارلیمان پر حملے کے کیس میں ملزم بنایا گیا تھا, لیکن عدالت عظمیٰ نے انہیں بری کر دیا تھا. کنہیا اور گیلانی دونوں پر دیش کے خلاف اور افضل گرو کے حق میں نعرے بلند کرنے کا الزام ہے. کنہیا کو جب بدھ کے روز پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں پیش کیا گیا تھا تو ان کے ساتھ وہاں موجود کچھ وکلا نے مار پیٹ کی تھی. عدالت میں ان کی پہلی پیشی پر بھی بہت ہنگامہ ہوا تھا اور کچھ صحافیوں کو پیٹا گیا تھا, جس کے بعد سے انہیں مسلسل اخبارات میں اور ٹی وی چینلوں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. پولیس پر بھی دباؤ ہے کہ وہ تشدد کرنے والے وکلا کے خلاف مقدمات قائم کرے. دلی کی سبھی ذیلی عدالتوں کے وکلا نے آج اپنے ساتھیوں کے حق میں انڈیا گیٹ کے قریب ایک جلوس نکالا.
سارا جھگڑا جے این یو کے لڑکوں نے کیا ہے, ہمیں پرووک کیا گیا, ہمیں ہماری کورٹ کے اندر گھس کے پاکستان زندہ آباد, ہندوستان مرد آباد, آزاد کشمیر ہمارا ہے, گیلانی زندہ آباد اور کیا نام افضل گرو زندہ آباد کے نعرے لگائے گئے, ہمیں پرووک کیا گیا, ہمیں مارا گیا, ہمارے وکیل ساتھی کو پیٹا گیا. روز کرنا پڑے گا اگر بھارت ماتا کی جائے, روز بولنی پڑے گی, روز کرنا پڑے گا, روز کروں گا.
کسی وکیل نے اٹیک نہیں کیا ہے.
کنہیا کمار کے حق میں بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور خلاف بھی. بہت سے لوگوں کا الزام ہے کہ پولیس کے پاس ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے. دلی پولیس کے کمشنر بی ایس بسی,
جو ویکتی انویسٹیگیشن کر رہا ہے اگر وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس میں پریاپت ثبوت ہیں تو آپ کے پاس میں دو ہی آپشن ہے, یا تو میری آپ بات مان لو یا میری بات نہ مانو. اگر آپ میری بات مان لو گے معاملہ ختم, اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو اس کے بعد میں آپ بیٹھ کے جو ہے اس کے اوپر جو مرضی بخیان کرتے رہو.
اس واقعے پر جذبات بھڑکے ہوئے ہیں اور ملک کے کئی حصوں سے مظاہروں کی اطلاعات ہیں۔ بہار میں کنہیا کمار کی رہائی کے لیے طلبہ نے کچھ ٹرینوں کو روکا، جبکہ چنئی میں پولیس نے تقریباً 40 طلبہ کو حراست میں لیا۔ اب نگاہیں دلی ہائی کورٹ پر ٹکی رہیں گی، کیونکہ سماعت کے دوران پولیس کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ اس کے پاس ایسے کیا شواہد ہیں جن کی بنیاد پر کنہیا کمار کے خلاف بغاوت کا مقدمہ قائم کیا گیا ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور بھارت سے امریکہ چلتے ہیں، جہاں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی اور نجی شعبے میں ڈیجیٹل انڈسٹری کے بڑے ادارے ایپل کے درمیان یہ تنازع زور پکڑ رہا ہے کہ ایف بی آئی ایپل سے شدت پسندی کے ایک واقعے میں ملوث دو افراد کے ٹیلی فون کا ڈیٹا قانونی طور پر حاصل کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایپل نے تجارتی حقوق کو خفیہ رکھنے کے قانون کی بنیاد پر ایف بی آئی کو یہ معلومات فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ واشنگٹن میں نامہ نگار برجیش اپادھیائے کی اس معاملے پر نظر ہے اور وہ ٹیلی فون لائن پر براہ راست ہمارے ساتھ ہیں۔ برجیش، ایپل اور ایف بی آئی کے تنازع کی تفصیل کیا ہے؟
دیکھیں عمر صاحب، یہ معاملہ سین برنرڈینو میں ہوئے شدت پسندی حملے سے تعلق رکھتا ہے، جہاں ایف بی آئی اس میں مبینہ طور سے شامل حملہ ور سید فاروق اور تشفین ملک کے آئی فون ڈیٹا تک پہنچ نہیں پا رہی ہے۔ اس میں جس انکرپٹڈ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ فون کے پاسورڈ کو توڑنے کی کوشش کریں تو 10 ناکامیاب کوششوں کے بعد فون کے اندر کا سارا ڈیٹا خود بخود مٹ جائے گا۔ ایف بی آئی ایپل سے مانگ کر رہی ہے کہ آپ صرف اس فون کے لیے ایک سافٹ ویئر بنا دیں جس سے یہ 10 بار کی کوشش کی جو پابندی ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ ہزاروں پاسورڈ کے ذریعے فون کے اندر گھس سکے۔ ایف بی آئی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ایپل چاہے تو اس فون کو اپنے ہی ہیڈ کوارٹرز میں رکھے، جس سے اس کی جو انکرپشن ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہو۔ ایپل کا جواب ہے کہ ایف بی آئی ایک طرح سے پیچھے دروازے سے گھسنے کا راستہ مانگ رہی ہے، اور جو لوگ ایپل فون خریدتے ہیں ان کے ساتھ یہ ایک طرح سے کمپنی کی وعدہ خلافی ہوگی۔ سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ ایپل نے 2014 میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ فون کے اندر جو انکرپشن ٹیکنالوجی ہے اس کی بدولت ایپل خود بھی اس کے اندر کے ڈیٹا تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن ایف بی آئی مانگ کر رہی ہے تو ممکن بھی ہے یا نہیں؟ کچھ ماہرین کی رائے ہے کہ ممکن تو ہے، لیکن آن لائن سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
برجیش، یہ بتائیے کہ مستقبل میں یہ معاملہ کیا رخ اختیار کر سکتا ہے؟
دیکھیں، فی الحال بحث اس پر ہو رہی ہے کہ ایف بی آئی ایک طرح سے ایپل سے کہہ رہی ہے کہ اس فون کو ہیک کریں، تو اگر اس طرح کی ٹیکنیک ایجاد کیے جاتے ہیں تو یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بھی جا سکتے ہیں جو ان کا غلط استعمال کریں گے، اور دوسری بات، جو اتنی بڑی انڈسٹری بنی ہے انکرپشن ٹیکنالوجی کی اور خریداروں کی، انہیں وہ انسینٹیو دیتے ہیں کہ اس کی بدولت آپ کا پورا ڈیٹا محفوظ رہے گا، اس کے لیے بڑا دھکا ہوگا۔ تو ایپل اس کے لیے منع تو کر چکا ہے، مگر عدالت کو انہیں ایک دو دنوں کے اندر رسمی طور پر اپنا جواب دینا ہوگا۔ وائٹ ہاؤس اس میں دباؤ ڈال رہا ہے اور وہ ایف بی آئی کے ساتھ ہے۔ اگر معاملہ نہیں سلجھا تو پھر یہ ڈسٹرکٹ کورٹ تک جائے گا اور پھر اپیلز کورٹ میں، اور تب بھی اگر بات نہیں بنی تب یہ سپریم کورٹ تک جا سکتا ہے اور یہ فیصلہ آخری ہوگا، لیکن اس میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ مطلب
واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے، اس تفصیل کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب ایک قدر مختلف موضوع، غزل اور نیم کلاسیکی موسیقی کی گائیکی میں طاہرہ سید ایک معتبر نام ہے۔ انہوں نے غزل، ٹھمری، بھجن اور پہاڑی فوک گائیکی کے انداز میں نہ صرف پاکستان بلکہ بر صغیر میں شہرت پانے والی گلوکارہ اور اپنی والدہ ملکہ پکھراج کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گائیکی کی دنیا میں خوب مقبولیت حاصل کی، تاہم اب کافی عرصے سے وہ منظر عام سے غائب ہیں۔ سنتے ہیں اسلام آباد میں نامہ نگار نخبت ملک سے طاہرہ سید کی خصوصی گفتگو۔
سارو تو نہیں تھا یہ شہر اداس، اتنا زیادہ تو نہیں تھا۔
میں آپ سے سب سے پہلے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل آپ کہاں غائب ہیں؟
کچھ خاص نہیں کر رہی میوزک کے حوالے سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ غزل یا سیمی کلاسیکل میوزک کے پروگرامز نہیں کرتے، اس لیے پبلک کو شاید یہ لگتا ہے کہ میں گاتی نہیں ہوں یا میں نے چھوڑ دیا گانا، مگر میں ابھی فیض میلہ ہوا تھا لاہور میں، اس میں میں نے ایک شام کی تھی اور اس طرح جب کوئی موقع ملتا ہے تو ضرور گاتے
ہیں. کیا سمجھتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ میڈیا اس وقت اس میوزک کو یا غزل اور فوک سنگنگ کو نہیں توجہ دے رہا, کوک اسٹوڈیو جو ہے آپ کے خیال سے وہ کیسا میوزک ہے؟
بہت اچھا جی, انہوں نے سب ہمارے پرانے گانے لے کے ان کو نئے طریقے سے پیش کیا ہے, بیچ میں فیوژن کیا ہے, ڈرامز ڈالے ہیں, گٹار ڈالا ہے, ہیں تو سب پرانے گانے مگر ان کو انہوں نے نئے طریقے سے کر کے بچوں تک پہنچایا ہے اور یہ بہت بڑا سروس انہوں نے کیا ہے ہمارے یوتھ کے لیے.
لیکن آپ ابھی تک
مجھے انہوں نے بلایا نہیں.
آپ نے فلم کے لیے بہت کم گایا اور پھر چھوڑ دیا ایک دم سے, کیوں؟
دیکھیں میں نے فلم کے لیے 3 گانے گائے تھے اور اس زمانے میں فلم میں گانا کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, اور میرے بڑے بھائی تھے ماشاءاللہ 4, وہ اس بات سے خوش نہیں تھے, تو جو 3 گانے گائے وہ بھی زبردستی کر کے ممی کی وجہ سے, ممی نے گوائے مجھے, مگر یہ پتا تھا کہ نہیں کریئر نہیں بنانا فلمی گانے سے.
آپ کی مدر, آپ ان کو آج کیسے یاد کرتی ہیں, اتنے سال ہو گئے ان کو بچھڑے ہوئے آپ سے, سب سے کوئی خاص بات اگر آپ؟
نہیں بس آپ کی والدہ دنیا میں نہ ہو تو میرا خیال ہے سب کا ایک ہی فیلنگ ہوگا, آپ مس کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو تو انسان ہمیشہ یاد رکھتا ہے.
آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی گڈ لکس نے کتنا پارٹ پلے کیا؟
بہت زیادہ. میرا خیال ہے کہ اگر میری گڈ لکس نہ ہوتی تو شاید لوگ اتنا سننا پسند نہ کرتے.
لیکن آپ کی آواز میں بھی ابھی تک وہی مٹھاس
ہے. ابھی میری عمر آ رہی ہے جب میری آواز بھی نہیں رہے گی, مگر ابھی فی الحال اللہ کی مہربانی ہے.
تو جو بھی کبھی اسکینڈلز بنے, جو بھی کوئی رومرز بنی, آپ نے کبھی یہ ضروری نہیں سمجھا کہ ان کو آ کے مطلب ایک ریکارڈ اسٹریٹ کرنا ہوتا ہے؟
دیکھیں جس دن میں نے ٹی وی پہ آنا شروع کیا تھا تو مجھے پتا تھا کہ یہ ہوگا, اور میں بڑی خوش ہوں کہ میرے اسکینڈلز بنے, کیونکہ کسی عام عورت کے اسکینڈلز تو نہیں بنتے نا, کوئی بہت مشہور ہستی ہوگی تو اس کے بارے میں لوگ بات کریں گے, تو میں تو ایکچولی خوش ہوں کہ اسکینڈل بنتے ہیں, لوگ میری بات کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ میں واقعی سیلیبریٹی ہوں.
تو آپ کو باڈر نہیں کرتا اور آپ سمجھتے ہیں؟
ناٹ ایٹ آل, میں تو آئی ٹیک اٹ ایز اے کمپلیمنٹ.
یہ تھی طاہرہ سید, سیربین ابھی جاری ہے.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
آدمی ہے, عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ ہے انسانی حقوق
کا, یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی سی,
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275, جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کے ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے کا. ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور کی ہے.
میرے دل کا لے گئے چین, میرے دل کا لے گئے چین, تیرے مست مست دونے.
یہ جو سپر لیگ ہے یہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اسی سال میں ہو.
دیکھیں یہ فیشن نہیں ہے, ایک مجبوری کے طور کے ہم یہ پاکستان ٹینس فیڈریشن یہ کام کر رہی ہے گزشتہ 10 سال سے.
پاکستان سپر لیگ میں کرکٹرز کے علاوہ فنکاروں کی فنکاری, ہاکی پریمیئر لیگ کی تیاریاں مکمل, اعلان بہت جلد, اور ڈیوس کپ کی میزبانی بھی پاکستان کرے گا لیکن کولمبو میں. کھیل کے میدان سے عبداللہ فاروقی کا سلام. پاکستان کی پہلی سپر لیگ دبئی میں نہ صرف کھیلی جا رہی ہے بلکہ اپنے اختتامی اور دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. لیگ میچز کا اختتام ہو چکا ہے, وہ ٹیمیں جو 8-8 میچز کی آزمائشوں میں پوری اتری وہ پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر گئیں, لیکن ٹورنامنٹ سے باہر ہوئی لاہور قلندرز. پہلا پلے آف میچ کچھ ہی دیر میں پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان شروع ہونے والا ہے. اس ٹورنامنٹ نے جہاں پاکستانی قومی ٹیم کو 2 نئے کھلاڑی فراہم کیے, وہیں کئی کے لیے امیدیں بھی جگائیں. گئیں۔ جہاں کھلاڑیوں کے درمیان جھڑپ دیکھنے کو ملی، وہیں آفریدی نے مصباح کے لیے تالیاں بھی بجائیں۔ جہاں عامر نے وکٹوں کی ہیٹرک کی، وہیں آفریدی کی 5 وکٹیں جیت پر حاوی رہیں۔ کھلاڑیوں کے بڑے بڑے ہاتھوں کی گرفت سوشل میڈیا کی زینت بنی، تو ہار کے بعد لاہور قلندرز کے مالک کی تصویر بھی ہیش ٹیگز میں رہی۔ اکا دکا کھلاڑی ایشیا کپ کھیلنے کے لیے اپنی ٹیم کو اسی مرحلے پر چھوڑ گئے، لیکن کل ملا کر کہیے تو اب تک سب ٹھیک ہے۔ لیکن اسٹیڈیم میں چند فنکار بھی نظر آئے اور موقع پا کر اپنی فنکاری بھی کی۔
تیرے مست مست دو نین میرے دل کا لے گئے چین، میرے دل کا لے گئے چین، تیرے مست مست دو نین۔
آواز ہے راحت فتح علی خان کی۔ دیگر فنکاروں کے علاوہ وہ بھی میچ دیکھنے آئے، لیکن سپورٹ انہوں نے کسے کیا؟
سپورٹ میں دونوں ٹیموں کو کروں گا، کیونکہ بہت اچھا کھیلی ہیں دونوں ٹیمیں، پشاور زلمی اور کراچی کنگز، اور دونوں ٹیموں میں میرے جو ہیں وہ فیوریٹ کھلاڑی ہیں، شعیب ملک ہیں، سہیل تنویر ہیں، لالا افریدی ہے۔ جس طرح سے جو شائقین ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ٹورنامنٹ، یہ میری اپنی پرسنلی رائے ہو سکتی ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اگر یہ مئی میں ہوتا تو بہت زیادہ لوگ اور بھی آتے، اور خاص طور پہ یہ نائٹ میچ ٹورنامنٹ ہوتا، فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ ہوتا، تو بہت سارے لوگ جو ہمارے جو پاکستانی جو کام کرتے ہیں ان کو آنے کا بھی جلد موقع ملتا۔ ابھی لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹیوں پہ ہیں۔
پاکستان سپر لیگ ختم ہونے پر ہم ٹیموں کے مالکان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کھویا کیا پایا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری شہباز احمد نے مجھے بتایا کہ وہ ہاکی سپر لیگ رواں سال کے آخر میں منعقد کرانے کے لیے انتظامات کر رہے ہیں، اس سلسلے میں باقاعدہ اعلان جلد کیا جائے گا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس سلسلے میں تو کافی سرمایہ درکار ہوتا ہے، آپ اس چیلنج سے کیسے نمٹیں گے؟
میں، جیسے آپ کو پتا ہے کہ پرائیڈ آف پرفارمنس ہے، ہلال امتیاز کسی کو نہیں ملا، تو میری خواہش ہے چیلنجز ایکسیپٹ کرنا۔ یہ اب میں سیکرٹری جنرل پاکستان ہاکی فیڈریشن ہوں تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ وہ والی سچویشن ہے جب ٹیلنٹ آنا بند ہو گیا ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم فنڈز جنریٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہم ایڈورٹائز کریں گے، اس کے لیے پلاننگ یہ کرکٹ کی طرز پہ ہوگی، ہم سپانسر ڈھونڈیں گے جو ٹیموں کو خریدیں گے اور ہاکی کو پروموٹ کریں گے۔ اس کے لیے جو پلاننگ ہے وہ کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے اور چیزیں پائپ لائن میں ہیں، ان کو ابھی فردر آؤٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے۔ مارچ کے لاسٹ میں ہم ایک پراپر پریزنٹیشن دیں گے جس میں فیڈریشن کے پلانز بتائے جائیں گے، جس میں لیگ بھی ڈسکس کی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش اور خواہش ہے کہ بڑی کامیاب لیگ ہو۔
اس میں پلیئرز جو ہوں گے وہ کہاں کہاں سے کس کس ملک سے لیں گے؟ صرف پاکستانی پلیئرز ہوں گے یا آپ دوسرے ملکوں سے بھی پلیئرز شامل کریں؟
دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب بھی آپ فارنرز بلائیں گے اس میں ان کی صرف فیڈریشن ہی نہیں، منسٹری آف فارن افیئر بھی انوالو ہو جاتی ہے، ان کی پرمیشن کا بھی تعلق اور چکر ہوتا ہے۔ ہماری کوشش خواہش یہی ہے کہ ہالینڈ، جرمنی اور سب جگہوں سے پلیئر آئیں۔ اگر ہم وہاں سے نہ کر سکے تو پھر ہماری کوشش ہوگی کم از کم کوئی ملیشین یا چائنیز یا کوئی انڈین پلیئر بلایا جائے ود این او سی۔
انڈین ہاکی فیڈریشن جو ہے وہ تو پاکستانی پلیئرز کو نہیں بلاتی ہے، تو آپ کیا پھر بھی کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر یہ چیز مٹیریلائز ہو جائے گی تو آپ ان کو بلائیں گے اور اس پہ آپ کو مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟
تو جب ہم یہ ایکشن کریں گے اس میں آئی پی سی منسٹری کی پرمیشن شامل ہوگی، پاکستان اسپورٹس بورڈ کی پرمیشن شامل ہوگی۔ انڈیا کا دیکھیں لائن آف ایکشن اور ہے، ابھی بہت سے انڈینز آئے تھے ننکانہ صاحب والے ٹور پہ، بھی پی سی میں ان سے میری ملاقات ہوئی، تو ادھر بھی ان لوگوں نے بتایا کہ پاکستان کا جو امیج یا پاکستانیوں کا جو امیج باہر پیش کیا جاتا ہے آپ لوگ اس سے بہت ڈفرینٹ ہیں، تو ہمیں پیس کا میسج دینا ہے اسپورٹس میں۔ جہاں تک پلیئرز بلانے کا تعلق ہے تو وہ آکشن جو ہوگی وہ لاسٹ کوارٹر آف دا ایئر ہوگی، لیکن انڈر ڈسکشن آ جائیں گی چیزیں کہ فارنر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے پہلے لیگ پاکستان میں ہی کرانی ہے۔
پاکستان ٹینس فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ وہ 4-6 مارچ کے دوران ایک عالمی مقابلے یعنی ڈیوس کپ کی میزبانی کرے گا، لیکن پاکستان میں نہیں بلکہ کولمبو میں۔ میں نے پاکستان ٹینس فیڈریشن کے سیکرٹری خالد رحمانی سے پوچھا کہ کیا یہ فیشن چل نکلا ہے کہ تمام عالمی مقابلوں کی میزبانی بیرون ملک ہوگی؟
یہ دیکھیں، یہ فیشن نہیں ہے، ایک مجبوری کے دور کے ہم یہ پاکستان ٹینس فیڈریشن یہ کام کر رہی ہے گزشتہ 10 سال سے۔ ڈیوس کپ جو ہے وہ دس از اے پروفیشنل ایک ٹیم ایونٹ ہے انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن کا، 190 کنٹریز اس کو کھیل رہی ہیں، ہمارے ٹاپ پلیئرز اسام اللہ، ککیل خان اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے سری لنکا جا رہے ہیں۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اب انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن کی ڈیوس کپ کمیٹی نے ابھی تک پاکستان کو کلیئر نہیں کیا سیکیورٹی کے اینگل سے. انہوں نے کہا ہے کہ اٹ از بیٹر, ہم مجبوراً ہم نیوٹرل وینیو سلیکٹ کر رہے ہیں, ہمارے پاس دوسرا آپشن ہی ہوتا ہے کہ ہم جو اوپوننٹ کنٹری ہے اس میں جا کر کھیل لیں. اب چائنا از دا اوپوننٹ کنٹری, ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ پاکستان آ جائیں گے لیکن انہوں نے نہیں کیا. پچھلے سال میں ہم نے تقریباً 40 لاکھ روپے فی نیوٹرل وینیو ایونٹ پہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے, اور اگر یہ ہوم ٹائی ہو تو یہ 10 لاکھ روپے میں ہوتا ہے, 4 گنا زیادہ خرچہ.
پاکستان میں اس وقت ٹینس کی صورتحال کیا ہے, کتنے پلیئرز ہم ایسے انٹرنیشنل لیول کے ہم تیار کر چکے ہیں کہ ہم ان کو کسی بھی انٹرنیشنل ایونٹ میں پیش کریں؟
پاکستان ایشیا میں ٹاپ 8 میں جیسا کہ میں نے بتایا, اور ورلڈ میں ہماری پوزیشن ہے 37th ان 190 کنٹریز. لیکن ایز فار ایز انڈیویجول اس میں رینکنگ کا تعلق ہے, اس میں ہمارے پلیئر مینز میں بہت دور ہیں. احسام الحق جو ہے وہ ڈبلز میں تو ٹاپ 50 کے اندر ہیں ورلڈ میں, لیکن سنگلز میں وہ 800+ ہیں. اور دوسرا جو بیسٹ پلیئر ہے جو پاکستان نمبر 1 بھی ہے, عقیل خان, وہ 1200+ پہ ہے. اور ایز فار ایز جونیئرز کا جہاں تک تعلق ہے, انڈر 14 میں ایک دو ایونٹ ہم کرنے جا رہے ہیں مارچ میں پاکستان میں, اس میں ہمارا پلیئر اس وقت حذیفہ عبد الرحمان وہ ایشیا میں 11th پر ہے. تو اور لڑکیوں میں ہم بہت دور ہیں, وہ تو 2000 کے قریب ہیں. تو ایکچولی پاکستان میں ہم ایک یہ کلچر پیدا کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں, بری طرح کامیاب نہیں ہو پائے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل ٹریولنگ پلیئر جو ہے وہ ابھی تک اپنی اس کو اپنی اسٹرینتھ کو جو ہے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پایا ہے کہ ورلڈ از ہز مارکیٹ.
ٹینس کے بعد اب ذکر ساؤتھ ایشین گیمز 2016 کا, جس میں سب سے زیادہ یعنی 188 گولڈ میڈلز انڈیا نے جیتے, 25 گولڈ میڈل سری لنکا کے حصے میں آئے, اور پاکستان 12 طلائی تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا. پاکستان نے کل 106 تمغے جیتے. جن کھیلوں میں طلائی تمغے جیتے گئے ان میں جوڈو, ہاکی, تائیکوانڈو, ووشو, ویٹ لفٹنگ, اسکواش, ریسلنگ اور سوئمنگ شامل ہیں. ساؤتھ ایشین گیمز کرکٹ اور پھر ہاکی میں پاکستان کی کارکردگی اور آئندہ کے امکانات پر بات کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا سینئر اسپورٹس جرنلسٹ عتیق الرحمان سے, اور ان سے پوچھا کہ ساؤتھ ایشین گیمز میں پاکستان کا دستہ کیا کام دکھا سکا.
جب نگاہ میڈلز ٹیبل پر اپنے اوپر سے بھارت اور سری لنکا کی ٹیموں پر ڈالی جائے تو مایوسی ہوتی ہے. پاکستان نے اگر 12 سونے کے تمغے جیتے تو بھارت نے کوئی 13-14 نہیں بلکہ 188 سونے کے تمغے جیتے, اور اسی طرح اگر سری لنکا کو لیں تو اس نے 25 سونے کے تمغے جیتے. لیکن ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان گیمز کے اندر خاص طور پر مارشل آرٹ کے کھیل کے اندر ہم نے سب سے زیادہ میڈل جیتے.
اچھا یہ بتائیے عتیق کہ اس کے کتنے امکانات ہیں کہ اس بار پاکستان ہاکی فیڈریشن ملک میں ہاکی سپر لیگ کا انعقاد کرا لے گی؟
لیکن ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے کھلاڑی پیسوں کے لیے ہاتھ پھیلائے گھومتے نظر آئے اور نوکریوں کی تلاش میں رہے, اور پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان نے یہاں تک کہا کہ چنے چھولے اور لال شربت اور کھجور کھا کر ہم سے ورلڈ کپ جیتنے کی امید کی جا سکتی ہے, ہمیں سینٹرل کوارٹر کے پیسے نہیں ملے. تو جہاں پاکستان کے اپنے کھلاڑیوں کی ایسی صورتحال ہو اس کے اندر سپر لیگ کرانا یہ فیڈریشن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. لیکن نئی فیڈریشن آئی ہے اور ان میں جوش بھی ہے, کرانے کا ڈھنگ بھی ان فیڈریشنز کو آتا ہے. شہباز احمد ماضی کے جس طرح کامیاب کھلاڑی رہے ہیں, فیڈریشن دیکھتے ہیں کس حد تک زیادہ کامیاب کر سکیں گے.
عتیق یہ بتائیے کہ پہلے پی ایس ایل, پھر ایشیا کپ اور پھر فوراً بعد ورلڈ ٹی ٹوینٹی, کہیں پاکستانی پلیئرز تھک تو نہیں جائیں گے؟
جہاں تک تھکاوٹ والی بات تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ پروفیشنل کرکٹر ہیں, سارا سال کرکٹ کھیلتے ہیں. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کسی کھلاڑی کو کوئی انجری نہ ہو جائے جو اب تک نہیں ہوئی. ایسا نہ ہو کہ اب سپر لیگ جو آخری مرحلے میں ہے, پاکستان کا کوئی اہم کھلاڑی انجری کا شکار ہو اور پھر وہ ورلڈ کپ جیسے میگا ایونٹ سے باہر ہو جائے.
اور اب کھیل کے میدان سے عبداللہ فاروقی کو اجازت دیجیے.
کھیل کے میدان سے ترتیب و پیشکش اس ہفتے عبداللہ فاروقی کی تھی. یہ فیچر بالعموم ہمارے اسپورٹس رپورٹر عبدالرشید شکور پیش کرتے ہیں, اور سہون میں نے بھی انہی کا نام لے لیا شروع میں, جس کے لیے معذرت. آج سیربین کا بڑا موضوع بھارتی فضائیہ کے پٹھان کوٹ میں اڈے پر حملے کے پاکستان میں مقدمے کا اندراج تھا. اس خبر کی تفصیل آپ کو bbcurdu.com پر بھی ملے گی. سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام ایڈیٹر تھے سقلین امام, پروڈیوسر غضنفر حیدر, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے روڈرک برنٹن, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سیربین کی ٹیم سمیت عمر افریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں شمائلہ خان سے خبروں کا خلاصہ.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر گجراوالہ کے انسداد دہشت گردی تھانے میں بھارتی شہر پٹھان کوٹ میں حملے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، تاہم مقدمے میں جیش محمد یا اس کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کا نام شامل نہیں ہے۔ امریکی اہلکاروں نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے جنگی طیاروں نے لیبیا میں دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی حملہ کیا ہے، جس میں 30 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں۔ برطانیہ کے یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کی نئی تشریح کے لیے یورپی یونین کے رہنما مشیران اور اہلکاروں کے درمیان کل سے برسلز میں شروع ہونے والا بات چیت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ بین الاقوامی فضائی ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اسے تھائی لینڈ کے مرکزی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہجوم کے سبب تحفظات ہیں۔ اور یوگینڈا میں صدارتی انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے، جبکہ حزب اختلاف کی اہم جماعت ایف ڈی سی کے رہنما اور صدارتی امیدوار کزا بسیجے کو حراست میں لیے جانے کے بعد کمپالا کے بعض حصوں میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔